أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. جب ذکر وفاؤں کا گلشن میں چھڑے گا برسوں تجھے گلشن کی فضا روتی رہے گی اور گزر تو جائے گی تیرے بغیر بھی لیکن بہت اداس بڑی بے قرار گزرے گی. ناظرین کرام السلام علیکم. پروگرام صاحبان بصیرت کی ایک اور قسط لے کر آپ کے خدمت میں حاضر قمر رضوی. ناظرین کرام کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو شہادت کا انتخاب کرتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو شہادت منتخب کرتی ہے, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اور شہادت کے درمیان یہ رشتہ عاشق اور معشوق والا ہوتا ہے کہ وہ خود بھی شہادت کے طالب ہوتے ہیں اور شہادت بھی انہی کی متلاشی ہوتی ہے, اور اس وقت تک یہ کوشش اور جد و جہد کرتے رہتے ہیں جب تک ایک دوسرے کو پا نہیں لیتے. اگر ہم طول تاریخ میں نظر دوڑائیں تو اس طرح کے بہت سارے افراد مل جائیں گے, اور پاکستان کی سرزمین پر بھی ایسے شہداء مل جائیں گے جو خود شہادت کے متلاشی تھے اور شہادت ان کی عاشق تھی. انہی پاکستان کے شہداء میں صف اول کے ایک شہید, شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی, 7 مارچ 1995 لاہور کے یتیم خانہ چوک, ایک ایسے شخص کو خون میں غلطہ کر دیا گیا جو حقیقی معنوں میں پاکستان کی سرزمین پر انقلاب درآمد کر رہا تھا, جو انقلاب کا ایک سپاہی تھا جس نے اپنا کردار بس طریقے احسن نبھایا تھا. شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی وہ شخصیت کہ جس نے پاکستان میں انقلاب کو متعارف کروانے میں کلیدی کردار ادا کیا. آج ہم شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کی 25ویں برسی کے عنوان سے پروگرام منعقد کر رہے ہیں, جس میں آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے حجت الاسلام مولانا آغا نقی ہاشمی کو. آغا نقی ہاشمی جامعہ بعثت پاکستان کے ٹرسٹی ہیں اور ایک انتہائی نامور شخصیت ہیں. آپ قومی اور بین الاقوامی امور پر دسترس رکھتے ہیں اور رائے رکھتے ہیں, اور اس رائے سے ہم تمام افراد کو مستفید فرماتے رہتے ہیں. آغا صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ جی آپ تمام دوستوں کا. آپ الحمدللہ ایک اچھا انداز ہے, ایک اچھی روش ہے آپ کے ذریعے سے بہت سارے پیغامات پاکستان کے اندر, پاکستان کے باہر دوستوں کو, اور خصوصاً اہم موضوعات پہ جس میں آج کا موضوع بھی ہے, ہم آپ کے توسط سے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں, اس پر ہم آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں.
آغا صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. آپ گزارش مزید یہ ہے کہ آپ یہ پہلے یہ فرمائیے گا ابتدائی کلام میں کہ ہم اگر جو ہے نا وہ دیکھیں اسلام میں شہادت کا جذبہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے, اگر ہم ابتدائی اسلام سے دیکھیں اور اب تک لوگ مظاہر مرنے سے ڈرتے ہیں لیکن اسلام میں جذبہ زیادہ پایا جاتا ہے, اور اگر ہم مکتب اہل بیت علیہم السلام میں دیکھیں, مکتب تشیع میں دیکھیں تو یہ بدرجہ اتم پایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اگر ہم انقلاب اسلامی کے بعد دیکھیں تو یہ جذبہ جس کمال پہ پہنچا ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے, یعنی کہ 1925 میں جب جنت البقیع کو مسمار کیا گیا اس وقت کہیں پر کوئی احتجاج نہیں ہوا, لیکن آج جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے روضے کی طرف خالی بات ہوتی ہے تو جوان جو ہیں یہاں سے ایسے نکلتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہی وہ موقع تھا جس کے انتظار میں, یہی وہ چیز تھی جس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے, جو وہاں نہیں پہنچ پاتے وہ کافی افسوس مل رہے ہوتے ہیں کاش ہم وہاں پر ہوتے, اور جو وہاں سے زندہ واپس آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے مقصد کو حاصل نہیں کروا پائے. تو اصل میں انگیزہ کیا ہے؟ خود ہم ڈاکٹر صاحب کو دیکھیں گے جب وہ خود جو ہے نا وہ جہاد پہ جاتے ہیں اور شہادت کی آرزو رکھتے ہیں, تو اصل میں وہ انگیزہ کیا ہے کہ جو ہمیں مکتب تشیع میں اور جوانوں میں نظر آتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں بات آپ نے جو ہے وہ طول تاریخ سے اور خصوصاً اسلام کی آمد سے شروع کی ہے, تو یہ سوال جو آپ نے کیا ہے یہ ایک تعجب صرف ہمارے اور آپ کے لیے ہی نہیں تھا بلکہ جنہوں نے بھی عرب معاشرے کو دیکھا ہوا تھا اور رسول اللہ سے پہلے کے عرب معاشرے کی کسی حد تک وہ معرفت رکھتے تھے, ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ یہ کیا ہوا ہے عرب قوم کے ساتھ کہ جو چھوٹے چھوٹے اپنے داخلی موضوعات کے اوپر 100-100 سال اور 200-100 سال کی جنگ لڑتے تھے. ایک آدمی کے قتل ہو جانے پر جب تک بدلہ لینا اور پورے قبیلے کو ختم نہ کر دیں ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا, یعنی قبیلے جو قبیلے کا تعصب ہے وہ ختم نہیں ہوتا تھا, اور وہ لوگ کہ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے، یعنی عرب معاشرہ رسول اللہ سے پہلے کا، اور اتنا بڑا انقلاب آتا ہے، رسول اللہ کی تعلیمات یا وہی جیسا الاسلام کی تعلیمات ہیں، اس کے بعد اتنا بڑا انقلاب آتا ہے کہ یہ اس کوز کو، اس اسلام کو بچانے کے لیے رسول اللہ وہ جہادی روح ان میں پھونک دیتے ہیں، اور یعنی یہ معاشرہ بالکل 180 ڈگری مڑ جاتا ہے، یہ بھول جاتا ہے اپنے داخلی تعصبات، اپنے آبا و اجداد کے کیے ہوئے کام، اور یہ رسول اللہ کا ساتھ اس طرح سے دیتا ہے کہ شہادت اور جہاد اور خصوصاً اللہ سے ملاقات، یعنی یہ چیزیں اس طرح سے رسول اللہ نے پھونکی ہیں کہ ہم اتنے کم سالوں میں اتنی بڑی تبدیلی نہ اس سے پہلے کبھی ہوئی اور نہ ابھی تک اس طرح دیکھنے میں آئی. یعنی جو اب اگر آپ انقلاب کو کہیں یا اس سے پہلے کے موضوعات کو کہیں تو ہم یہ کہیں گے تو استمرار ہے، یہ تو جو کام ہو چکا ہے آج آپ اس کے نتائج کو دیکھ رہے ہیں، لیکن خود جس وقت یہ کام ہوا ہے اس وقت اتنا کم ٹائم اور اتنی بڑی تبدیلی، یہ خود پوری دنیا کے لیے ایک معمہ بنی ہوئی ہے کہ ایسا کیسے ہوتا ہے. خوب یہ رسول اللہ کی ذات تھی، یہ اسلام کا، خود اسلام کی جامعیت تھی، اسلام کا درس تھا کہ اس طرح سے شہادت کا خوزن جہاد اور جہاد کے بعد اللہ سے ملاقات، یعنی یہ چیز بالکل آپ یوں سمجھیں کہ یعنی انسان اپنے آپ کو اپنے اس جسم کے اندر ایک قیدی کے طور پہ تصور کرتا ہے، اسلام کا دیا ہوا نظام شہادت، اسلام کا دیا ہوا نظام جہاد، انسان اپنے آپ کو اپنے بدن کے اندر ایک قیدی کے طور پہ لے رہا ہے اور وہ مسلسل یہ محسوس کرتا ہے کہ آزادی. اب اس آزادی کو اگر کسی بڑے ہدف کے لیے، کسی بڑے ہدف پہ آزادی مل جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہے. ہم نے سبھی نے اس بدن سے آزاد ہونا ہے، کوئی بھی اس میں نہیں رہے گا، لیکن جب پتہ چلے کہ کاز اتنا بڑا ہے کہ آپ کی انشاءاللہ آپ کا دیدار خدا سے ہوگا، آپ کی ملاقات رسول اللہ سے ہوگی، آپ کو لینے کے لیے اہل بیت آئیں گے، یعنی جب اس طرح کی باتیں اور روایات میں ہے یہ بات کہ آپ کا استقبال کون کرتا ہے، تو خود بخود شہادت تشیع کے اندر بہت ہی اعلیٰ مقام حاصل کر لیتی ہے. اور پھر آپ نے کہا کہ جیسے
انقلاب اسلامی،
خوب انقلاب اسلامی کے جیسا آپ نے رب دیا، بات یہ ہے کہ پھر حقیقت میں کہ جو ہمیں جوان اول اسلام میں نظر آئے تھے، ہمیں اسی طرح کی ایک روح ہمیں خمینی بت شکن کے ساتھیوں میں نظر آتی ہے کہ جو پھر اسی ہدف کے لیے اس شہادت کو، بڑی بات ہے کہ تازہ شادیاں ہوئی ہوئی ہیں، ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت زندگی کو انجوائے کرنے کا ہے، زندگی کو اچھی طرح گزارنے کا ہے، اس وقت وہ لوگ اپنے بچوں سے الوداع کہیں، اپنی بیگم سے الوداع کہیں اور جا کے شہادت کا راستہ اختیار کریں. یہ واقعی وہی روح ہے کہ جسے رسول اللہ نے پھونکا تھا اور خمینی بت شکن نے ایک بار پھر ایرانی معاشرے میں، اور اگر ہم وسیع معنی میں کہیں تو شیعہ معاشرے میں دوبارہ اس کو زندہ کیا ہے، اور الحمدللہ اس کے اثرات آپ دیکھ رہے ہیں.
صحیح. اچھا ہم دیکھیں تو امام خمینی نے فرمایا تھا کہ ہم اس انقلاب کو جو ہے نا ایکسپورٹ کریں گے، اور جب تک پرچم توحید پوری دنیا پر نہیں چھا جاتا یہ ہمارا جہاد جاری رہے گا. ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی سرزمین پر کچھ ایسے افراد تھے کہ جنہوں نے انقلاب سے اثرات لیے اور انقلاب نے ان کی تربیت کی اور پھر ان کے افکار میں بھی تبدیلی آئی. اچھا تو ایسے ہی لوگوں میں ایک شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کا نام بہت واضح ہے. ان کی فکر کے، ڈاکٹر صاحب کی فکر کے بنیادی اصول کیا تھے جن کی بنیاد پر جو ہے نا وہ انہوں نے اتنا پاکستان کی سرزمین پر اتنا کام کیا؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی اہم بات ہے کیونکہ ہمارا پروگرام بھی منسوب شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی سے ہی ہے، اس لیے پہلی بات تو یہ کریں کہ وہ شخصیت اتنی بڑی ہے، ہمیں جب ان کی شہادت کے بعد یا ان کی شہادت سے پہلے جب اور شخصیات کو پڑھنے کا موقع ملا ہے کہ جنہوں نے شیعہ حیثیت سے عالم اسلام میں کوئی خدمت انجام دی ہے، خدمات انجام دی ہیں، تو جب ہم اس شخصیات کی شہادتوں پہ ان کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ صفات جو ہم اس شخصیت کی پڑھ رہے ہیں یہ اس میں نہیں تھی، تو ڈاکٹر صاحب میں بھی تھی. یعنی آپ نے چمران کو پڑھا تو بھی ڈاکٹر صاحب میں چمران نظر آئے، آپ نے جو ہے وہ چگواروں کے جو مسلمان نہیں تھا لیکن کسی نے اس کو پڑھا تو کہا کہ بھائی یہ تو، یعنی ان کی کئی صفات جو ہیں ڈاکٹر صاحب میں تھیں. اسی طرح سے آہستہ آہستہ جو شہادت کے متلاشی لوگ انقلاب ایران کے بعد حزب اللہ لبنان نے پیش کیے یا عراق میں پیش کیے گئے یا ایران میں پیش کیے گئے، ہر ایک کو جب آپ کسی شخصیت کا، اس کی وصیت نامے کا یا اس کی زندگی کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا یہ ہے کہ یار یہ سب چیزیں ڈاکٹر میں موجود تھیں. یعنی ایک بہت بڑے آدمی کی بات جو ہے نا وہ آپ نے اسٹارٹ کی ہے دوسرے سوال میں. ڈاکٹر صاحب میں وہ جو آپ نے کہا کہ بچپنے کی گھر کی تربیت جس کا بہت بڑا عمل دخل ہے ان کے اتنے بڑے آدمی بننے میں، ایک عالم دین کے یہاں پیدا ہونے والی شخصیت اور چاروں طرف کا ماحول اور شخصیت بھی اتنی بڑی ہے ان کے والد صاحب کے امیر حسین نقوی صاحب کہ جن سے ملنے کے لیے یہ حکیم فیملی کے لوگ باقاعدہ لاہور آ رہے ہیں، ان سے ملاقاتیں چل رہی ہیں، کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس بچپن اور یہ جو لڑکپن اور اس کے بعد پھر نوجوانی، یہ ساری علماء کے ساتھ علماء کی محفلوں میں اپنے والد کی صورت میں یا خود مفتی جعفر حسین صاحب، چلیں یہ تو ہم بعد کی ملاقات کہیں لیکن اس سے پہلے مرتضی حسین صدر الفاضل ہیں، لاہور کی بہت بڑی شخصیت ہیں، یا خود ہمارے صفدر حسین نجفی صاحب ہیں، بہت بڑی شخصیت تھے، یعنی آپ سمجھیں، اور پھر اس طرح وہ مہدی حکیم کہ جنہوں نے ان کو پھر یہ موٹیویشن انہوں نے دلائی کہ کوئی بڑا کام نوجوانوں کو کرنا چاہیے، تو یہ شخصیت اصل میں اپنے گھر کے اندر ہی تربیت پائی. ہمارے پاس اس وقت کوئی نظام نہیں ہے، بڑا کلیئر ہے، یعنی آپ کہیں کہ آرگنائزیشن چل رہی تھی جس نے اس کی پرورش کر دی ہے، نہیں ہے، آپ کہیں ادارے بنے ہوئے تھے جہاں ان کی تربیت ہو رہی تھی، نہیں ہے، ہمارے پاس یعنی یہ شخصیت یقینی طور پہ اپنے گھر کے اندر اور علماء کی محفل میں بیٹھنے کی وجہ سے، اور وہ بھی نوجوانی کی حالت میں، اس میں وہ درد پیدا ہوا کہ جسے انقلاب سے پہلے ہی انقلابی بنا دیا، یعنی چند شخصیات جن کا ہم بار بار تذکرہ کرتے ہیں جب ہمیں موقع ملتا ہے، جس میں ایک کراچی کی شخصیت رہے، یعنی خود ہمارے کرمانی صاحب تھے، مظفر کرمانی، یا وہ شخصیت تھے کہ جو انقلاب سے پہلے انقلابی تھے، اسی طرح سے ڈاکٹر محمد علی نقوی لاہور میں وہ شخصیت ہیں، اور چند علماء کہ جو انقلاب سے پہلے امام خمینی کو جانتے تھے، انقلاب سے پہلے انقلابی لوگ تھے، اس ہدف کو سمجھتے تھے، تو ان کے اندر ابتدا میں جو انگیزہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ان کو مجبور کرتا ہے کہ یہ کوئی بڑی جدوجہد اور کوشش کریں نوجوانوں کے لیے، تو اس کی بڑی وجہ ایک علماء کی طرف سے جو گھر کے اندر تربیت ہوئی اور والد صاحب کی وجہ سے علماء کی محفلوں بیٹھنے کا ان کو موقع ملا، اور پھر آہستہ آہستہ خود امام خمینی کی شخصیت سے جو متعارف ہوتے ہیں، اور پھر انقلاب کامیاب ہو جاتا ہے، پھر تو یعنی ان کو لگتا ہی ہے کہ اب تو ہدف مل گیا، یعنی اگر پہلے جو ہے وہ ہم ایک چھوٹے ہدف کے لیے کہ بھائی نوجوانوں کی تربیت کرنی ہے، اب یہ پتہ چل گیا کہ بھائی ڈائریکشن بھی دینی ہے، صرف تربیت نہیں ہے، تربیت کے بعد بڑا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی آدمی کو بتائیں کہ تم نے جانا کہاں پر ہے، کہ جو یعنی ہمارے یہاں اس وقت خصوصاً اس وقت کے معاشرے میں بڑا فقدان سا نظر آتا ہے، یعنی ہر ایک کے قبلہ مختلف ہوتا چلا جا رہا ہے نا، لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں ہے، ڈاکٹر محمد علی کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس نوجوان کو آپ نے کس طرف بھیجنا ہے، ایک بار یہ تھا کہ تربیت کرنی ہے لیکن تربیت کس لیے کرنی ہے، وہ جو کس لیے کرنی ہے وہ ہدف بڑا سامنے کلیئر ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو الحمدللہ پھر وہ ڈاکٹر صاحب ایک نئے عزم حوصلے کے ساتھ انقلاب.
اچھا میرا سوال بھی اگلا یہی تھا، اسی حوالے سے تھا کہ ہم جو ہے نا وہ ڈاکٹر صاحب کو 79 یعنی انقلاب سے پہلے اور انقلاب کے بعد یہ دیکھتے ہیں، آپ اسی بھی مزید تھوڑے سے بات بھی کر رہے تھے، اسے مزید تھوڑے سے کھولیے گا اس بات کو، اور اس چیز کو بھی کہ انہوں نے مطلب نظام ولایت فقیہ کے پرچار کے لیے کیا کردار ادا کیا ڈاکٹر صاحب نے.
جی آپ کو کیونکہ آپ نے وہ دور نہیں دیکھا، لوگوں سے سنا ہو، لیکن یہ بڑا ایک مسئلہ ہے، یہ کیونکہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے، اس لیے میں اس کو پہلے آپ کے سامنے حل کروں کہ جو تاریخ لکھی جاتی ہے نا، یہ ہمارے ہاں یعنی اس کے اوپر سنجیدہ کام نہیں ہوتا. ڈاکٹر محمد علی اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ ابھی تک ان کے اوپر دو تین کتابوں کے علاوہ سیمینارز بھی اگر ہوتے ہیں تو باتوں کو دہرایا جاتا ہے، یعنی ایک شخصیت کے اوپر ریسرچ ورک نہیں ہوا ہے،
یعنی جتنا ہونا چاہیے تھا اتنا
جو اس شخصیت کا حق بنتا ہے. شہید پر، شہید عارف حسین حسینی پر بھی نہیں ہوا، ڈاکٹر محمد علی نقوی پر نہیں ہوا، کہ جن کے ماننے والوں کا دعویٰ یہ ہے یا یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم ان کے فالوورز ہیں، وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، حوزہ علمیہ میں بھی ہیں تو یونیورسٹیز میں بھی ہیں دنیا کی. بہرحال تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان شخصیات پر اس طرح سے کام نہیں ہوا جیسا ہونا چاہیے تھا. پھر جب ان دو پہ ہی نہیں ہوا تو بقیہ تو پھر یعنی ان کی بیچاروں کی باریاں تو بہت بعد میں آنی ہیں، جس میں ایک سبت جعفر ایک بہت بڑی شخصیت گزر گئے آپ کے پاس، یا خود ہم نے کہا مظفر کرمانی بڑی شخصیت گزر گئے، ان کی باری تو پھر بہت بعد میں آنی ہے. بہرحال تو یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہمیں ان شخصیات کو محفوظ کرنے کے لیے اس طرح کے پروگرامس کی بھی ضرورت ہے، اور باقاعدہ جو لکھ سکتے ہیں ریسرچ یا تحقیق کر سکتے ہیں ان کو ان شخصیات کے اوپر اب لکھنا چاہیے، یعنی قلم اٹھائیں، والا نوجوان یہ سمجھے گا کہ ہم جب تک آپ اس کو اس کے ملک کا آئیڈیل نہیں دیں گے نا. یعنی ہم ہر ایک کے لیے قاسم سلیمانی, شہید قاسم سلیمانی کو آئیڈیل نہیں بنا سکتے اس پاکستانی معاشرے کے اندر, یا ہر ایک کو ہم یہ نہیں کہتے حسن نصر اللہ. بھائی بات یہ ہے کہ آپ کو شہید عارف حسین الحسینی اور ڈاکٹر محمود نقوی کی ضرورت ہے تاکہ پاکستانیوں کو لمس ہو سکے کہ بھائی یہ ہمارا ہی جیسا ایک فرد, ہمارے ہی جیسے معاشرے میں پلا ہوا, ہمارے ہی طرح کے مسائل اور حالات کا بنایا ہوا ایک جوان جو بعد میں ڈاکٹر محمود علی بنتا ہے یا شہید عارف حسین الحسینی بنتا ہے. بہرحال تو میں کہنا چاہتا تھا کہ اس کے اوپر ہمیں جس طرح سے تاریخ لکھنی چاہیے ہم نہیں لکھ رہے. میری بار خواہش یہ ہے کہ میں نوجوانوں کو کہتا رہتا ہوں کہ بھائی گروہ بنانے کے بعد جو لوگ اب رہ گئے نا ڈاکٹر صاحب کے ساتھیوں میں سے, اب ان سے یعنی ضرورت یہ ہے کہ ان سے ڈاکٹر محمد علی کے بارے میں, یعنی کیا مطلب, مطلب یہ کہ ڈاکٹر صاحب کو اس طرح سے کہ وہ ڈاکٹر محمد علی, نہ کہ اپنے نظریات ڈاکٹر محمد علی نقوی. یعنی فرق ہوتا ہے, کبھی آپ شخصیت کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ شخصیت نے یہ کیا, شخصیت نے یہ کہا, شخصیت سے ہم نے یہ سنا, یہ انداز الگ ہے. ایک بار یہ ہے کہ ہم نے سمجھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے, ہمیں ایسا لگا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے, ہمیں سمجھ میں آیا کہ ان کا نظریہ یہ تھا. یوں نہ کہیں, ہم آپ کی فکر نہیں پوچھ رہے, ہم اصل میں پوچھ رہے ہیں کہ وہ فرد کس فکر کے ساتھ کام کر رہا تھا, کس نظریے کے ساتھ کام کر رہا تھا, کس, یعنی یہ بہت زمین آسمان فرق ہے ان دو چیزوں میں. ابھی جتنا بھی کچھ ہوتا ہے نا, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنا نظریہ بیان کر رہے ہوتے ہیں اس زمانے کا, اپنا نظریہ نہیں, ڈاکٹر محمد علی کو بیان کرنے کی ضرورت ہے. خوب, اب آپ کا سوال کیا تھا, انقلاب سے پہلے اور انقلاب کے بعد ڈاکٹر صاحب کے کام. تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ شخصیت جب پروان چڑھتی ہے, تھوڑا سا زمانے کے معاشرے کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو یعنی ایک طوفان تھا, یعنی میں طوفان سے کم نام نہیں لوں گا, اس زمانے میں ایک طوفان تھا کہ نوجوانوں کو تباہ کر رہا تھا. یعنی جیسے ایک طوفان آتا ہے ہوا کا اور دریائی ہواؤں کا, یا کہیں آپ سمندری ہواؤں کا, یا اسی طرح سے بارشوں کا طوفان آتا ہے, تو وہ جیسے کھیت کے کھیت اور درخت درخت اڑ دیتا ہے نا, اس طرح اس زمانے میں آئیڈیالوجیز کے ایشوز تھے, اتنا زیادہ بھرمار تھی. کیپٹلزم ایک طرف ہے, سوشلزم ایک طرف ہے, لبرلزم ایک طرف ہے, کمیونزم ایک طرف ہے, یعنی یہ سارے کے سارے نظریات اس طرح سے نوجوانوں کو خراب کر رہے تھے. یونیورسٹیز جو ہیں ان کو یعنی یہ ایسا تاثر ملنے لگا تھا کہ جو پڑھا لکھا ہوگا وہ اتنا ہی اللہ سے فارغ ہو جائے گا.
یعنی انقلاب سے پہلے, انقلاب سے پہلے کی بات,
یہ انقلاب سے پہلے کا ڈاکٹر محمد علی کس زمانے میں اس کام کا سٹارٹ لیتے ہیں, یا دوسرے لفظوں میں کس وجہ سے اس کام کو آغاز, یا کیوں کوئی متوجہ کرتا ہے. میں نے کہا کہ خود ان کو متوجہ کرنے میں آغا مہد الحکیم کا رول ہے, کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کو وہی معاشرہ دیکھ رہا ہوں جو عراق میں دیکھ کر آیا ہوں, کہ عراق کے اندر ایک وبا چلی ہوئی ہے کہ مسلسل لوگ جو ہیں وہ رشین سسٹم سے یا نظام سے متعارف ہو کے آہستہ آہستہ دہریے ہو رہے ہیں. نہیں, جو عراق کا ماحول تھا اس میں امریکہ نہیں تھا, عراق کے ماحول میں روس تھا, روسی نظام سے متاثر ہو کے وہاں پر باقاعدہ دہریہ یعنی کمیونزم کی طرف جا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ میں پاکستان, بھٹو کا زمانہ تھا, انہوں نے کہا میں یہاں پر وہی محسوس کر رہا ہوں کہ یہاں پر وہ لہر چل رہی ہے کہ جس میں آپ آہستہ آہستہ مذہب تو چھوڑیے, لوگ دین چھوڑیں, لوگ یعنی یہ بھی کہنا مشکل ہو جائے گا کہ یہ شیعہ سنی, نہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اصل معاشرہ جو ہے نا یہ اللہ سے فارغ ہو رہا ہے, فرقہ واریت کو چھوڑ دیں آپ, اللہ سے فارغ ہو رہا ہے. اس ماحول میں ڈاکٹر محمد علی یہ فیصلہ کریں کہ بھائی نوجوانوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم دینا چاہیے کہ جہاں پر ان کی مذہبی تربیت ہو سکے, بہت بڑا کام تھا, بہت بڑی سوچ تھی, اور بہرحال ان کے ساتھیوں نے ان کا ساتھ دیا, اس فکر کا ساتھ دیا گیا, اور الحمدللہ معجزہ یہ ہوا اس زمانے میں کہ 1979 میں انقلاب آ گیا. یعنی 72 کی کوششیں, جدوجہد 72, ایک بڑا کام 76, اور پھر 76 میں فوراً 79 کا انقلاب. ڈاکٹر محمد علی نے ان دو تین مراحل کو جب طے کیا تو سامنے انقلاب نظر آیا, اب انہیں بھی منزل مل گئی. یعنی اہم بات یہ ہے کہ ابھی تک جو جستجو تھی کہ میں کم جمع تو کر رہا ہوں, فکر تو دے رہا ہوں, لیکن ان کو لے کے کہاں جانا ہے, وہ منزل جو ہے نا وہ خمانی بت شکن کی صورت میں یا انقلاب کی صورت میں نظر آئے.
سلمان فارسی کے نکلے ہوئے تھے اور جب تک
یہ وہ جستجو میں تھے, یہ اور ان جیسے چند لوگ انگلیوں پہ گرے جانے والے لوگ, اور ان کو جو ہے نا امام خمینی کی صورت میں الحمدللہ آئیڈیل مل گیا, اور ان کی سمجھ میں آ گیا کہ نوجوانوں کی رہنمائی کس طرف کرنی ہے. اور پھر انقلاب کے بعد امام زمانہ کا جس طرح تذکرہ ہوا اور عالمی حکومت کی باتیں شروع ہوئیں, تو پھر تو ویژن جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا گیا الحمدللہ. اور پھر ڈاکٹر صاحب نے وہ سارے کام کیے کہ جو انشاءاللہ شاید آپ کے سوالات میں آ جائیں, یا میں خود اس کا تذکرہ کروں گا کہ پھر کون کون سے کام انہوں نے انجام دیا.
جی اچھا, اگلا سوال کریں گے نوجوانوں کے حوالے سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب کہیں پر جاتے ہیں تو جوان بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چیز لوہا مقناطیس کی طرف کھینچا آتا ہے, تو وہ جہاں پہ ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے جوان کھینچے چلے آتے تھے, تو وہ تلسم کیا تھا ان کے پاس کہ جس کی وجہ سے جو نا لوگ کھینچے چلے آتے تھے, اور وہ جانتے تھے کہ کس کو کس شخصیت کو کس کام کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. ہمارے معاشرے میں مشکل کیا ہے کہ ایک شخص جو ایک کام کر سکتا ہے ہم اس سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ سارے کام یہ کرے. ڈاکٹر صاحب لیکن جانتے تھے کس سے کیا کام لیا جا سکتا ہے. تو ایک کام لینا ایک خود بہت بڑا بہت بڑی اہم ذمہ داری ہے, اور یہ سمجھنا. تو ایک تو ان کا تلسم کیا تھا اور وہ کام لینے کا انداز کیا تھا ان کے پاس؟
دو باتیں یہ الگ الگ ہیں, ان کو تھوڑا سا
جی جی
جواب ہو سکتا ہے تھوڑا مفصل ہو جائے, لیکن بہر ضروری ہے کہ ان باتوں کو بھی بیان کیا جائے. دیکھیں شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی نے اس سے پہلے کہ معاشرے پر کام شروع کرتے نا اپنے اوپر کام کیا تھا.
صحیح.
اور ہر وہ شخص کے جو پہلے اپنے اوپر کام کر لے گا نا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو روح ہے نا, اس کا جو باطن ہے, وہ اپنے اللہ سے نزدیک ہو گیا ہے. صحیح. اصل بات یہ. اور جو دلوں کو پھیرنے کا کام ہے نا, دلوں کو موڑنے کا کام ہے, وہ انسان کی صلاحیت نہیں ہے, وہ اصل میں خدائی کام ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں, ہمیں ایسا لگتا ہے کیونکہ ہم بہت زیادہ گہرا سوچتے نہیں ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ جو فرد ہے نا, یہ اس میں کشش ہے. اصل میں کشش جو ہے نا اس کی روح میں ہوتی ہے کہ جو اللہ سے متصل ہو جاتی ہے, جو اللہ سے جڑ جاتی ہے. یہ بڑی آسان سی بات ہے, یعنی کہ میں مشکل بات نہیں کر رہا ہوں, بڑی سمپل سی بات ہے کہ جو دلوں کو موڑنے کا کام کرتے ہیں نا, وہ کام خدائی ہے, وہ اللہ کا کام ہے. اللہ جو ہے نا وہ دلوں کو موڑتا ہے. اللہ جو ہے وہ کسی شخصیت کے اندر وہ کشش پیدا کرتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی روح اور اس کے, یعنی اللہ کا وجود اور اس کا وجود جو ہے نا, یہ نزدیک ہو جاتے ہیں. یہ دونوں روح کے اعتبار سے نزدیک ہو جاتے ہیں. جب یہ ارواح کے نزدیک ہو جاتے ہیں نا, تو خود بخود وہ کشش اس میں پیدا ہو جاتی ہے. تو ہم نے آسان زبان میں کیا کہا؟ آسان زبان میں نے کہا کہ کیونکہ انہوں نے پہلے اپنے آپ کو اس سے پہلے کے معاشرے کے اندر اترتے نا, انہوں نے اپنی تربیت کی ہے. اگر یہ ہم اسی کو محوریت قرار دیں اپنی زندگیوں میں, خمینی بت چکن فرمایا کرتے تھے کہ جب تک طالب علم حوزہ علمیہ میں ہے, تمہارے پاس تربیت کا موقع ہے.
صحیح, صحیح.
اور اگر تم نے اپنی تربیت یہاں نہیں کی, تو معاشرہ جو ہے نا, پھر وہ تمہیں تربیت نہیں کرنے دیتا. اب تم جیسے ہو, تم میں جتنی جان ہے, تم اتنا جتنی تمہاری شخصیت بن چکی ہے مانوی اعتبار سے, تم اتنا ہی معاشرے کو اوپر لا سکتے ہو.
صحیح.
اس سے اوپر نہیں لے جا سکتے. یعنی لوگ تمہاری باتوں سے متاثر ہو کے کوئی مانویت کا سفر طے نہیں کر سکتے. مانویت کا سفر طے کرتا ہے, یعنی انسان جو ہے نا, وہ تمہارے عمل کو دیکھے. عمل کا تقاضا, یعنی عمل اسی وقت مضبوط ہوتا ہے کہ جب اس کی روح مضبوط
ہوتی ہے,
اس کا باطن مضبوط ہوتا ہے.
صحیح.
ڈاکٹر محمد علی کشش کی بڑی وجہ یہ تھی کہ جتنا ٹائم وہ معاشرے کو دیتا تھا نا, جتنا ٹائم وہ جوانوں کو دیتا تھا نا بھائی, وہ اتنا ہی ٹائم اپنے خدا کو دیتا تھا.
کیا بات ہے؟
اصل بات ہی
کیا بات,
وہ مخصوص ٹائم رکھے ہوئے, عبادت چل رہی ہے ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں, دعاؤں کا اتنا زیادہ ارینجمنٹ ہے. وہ بندہ ارینج کرتا تھا, یعنی دعائے کمال کس نے متعارف کروایا معاشرے میں جوانوں کے اندر؟ بہت بڑا کردار ہے کہ وہ دعائے کمال اور دعائے توسل اور آج دعائے ندبہ اور آپ جماؤں. یعنی ڈاکٹر صاحب جو ہے نا, وہ اصل بات یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ, جتنا معاشرے میں اترتا تھا اتنا ہی وہ اپنی تربیت کے لیے عبادات میں اترتا تھا, جس کی وجہ سے وہ کشش تھی اس کی شخصیت کے اندر. ایک بات یہ ہو گئی, آپ کا ایک جواب. دوسرا آپ نے کہا کہ اس میں یہ صلاحیت کیسے پیدا ہوئی کہ لوگوں کو پہچانتا بھی تھا اور ان کی صلاحیتوں کا کام اس کو دیتا تھا. تو بھائی اس کا بھی تعلق جو ہے نا, یا کام لے لیا کرتے تھے, اس کا بھی تعلق جو ہے نا وہ ڈاکٹر محمد علی کی معنویت سے ہی ہے. بات یہ ہے کہ وہ, یعنی ہماری طرح کے لوگ نہیں ہیں کہ جو 8, 10, 15, 20 محفلیں ہوں, کسی کے ساتھ نشستیں ہوں, تو ان کی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کس شخصیت, کس صلاحیت کے مالک ہے. نہیں, وہ خدا نے ان کی صلاحیت دی تھی کہ وہ جس کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی دیر بات کیا کرتے تھے نا, اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ اس اللہ کے بندے میں اس طرح کی صلاحیت موجود ہے, یا بالقوہ یا بالفعل, یا ابھی ہے, یا یہ صلاحیت اس میں وہ موجود رکھتی ہے, اس کو ظاہر ہونے کی ضرورت ہے, جسے ہم کہتے ہیں بالقوا. وہ اس طرح کی شناخت کے بعد اس کو باقاعدہ وہ کام دیا کرتے تھے. اور ابھی تک ہم نے جتنے بھی لوگوں سے سنا ہے کہ جو اب صحیح ان کی زندگی, یعنی شہادت کے بعد ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس خط پہ باقی نہ رہے, لیکن وہ پھر دوسرے عوامل زیادہ ہیں کہ جو ان کے راستے سے یا اس کام سے وہ ہٹ گئے. لیکن بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں اکثر کام جن جوانوں کے ذمے لگے, انہوں نے بھرپور انداز میں انجام دیے. تو اچھا, اس میں ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ وہ اتنا معاشرہ شناس بھی ہے, اس کے بعد بھی پتہ ہے کہ بھائی صلاحیت یہ ہے اور ہمارے پاس کام بھی یہ ہیں. یعنی اتنے کاموں کی فہرست ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے, یہ الگ بات ہے کہ سارے ہی کام جو ہیں وہ ادھورے ہیں یا ان پر فیلڈ خالی پڑی ہے. تو ڈاکٹر صاحب محمد علی کا دوسرا کام یہ تھا کہ بہت اچھے انداز سے معاشرہ شناس بھی شخصیت تھی. وہ جہاں جوان شناس ہے, وہ معاشرہ شناس بھی ہے, اس کو پتہ ہے کہ تشیعوں میں کون کون سے کام ہیں. تو وہ اس شخصیت کو صحیح جگہ پر لے آیا کرتا تھا الحمدللہ, یا صلاحیت پیدا کر دیا کرتا تھا. جانتا تھا کہ ابھی یہ خالی زمین ہے بو دیتے ہیں اگ جائے گا، یعنی یا تو اس میں صلاحیت تھی یا پتہ تھا کہ بھائی یہ تو اگا ہوا ہی ہے، اس کو جو ہے نا وہ آ جاؤ اسی طرف لے آؤ. تو الحمدللہ اس طرح کے دونوں کام اپنی اسی خدائی جو رابطہ تھا اس بنیاد پہ کر لیا کرتے تھے.
یعنی جیسے آپ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو بھی معاشرے کے لیے اجتماعی طور سے کام کرنے نکلے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فردی حوالے سے اپنی شخصیت کے حوالے سے بہت مضبوط ہو،
نہیں تو فساد ہوگا.
میں نہیں تو فساد ہو جائے گا.
اسی وجہ سے ہو جائیں کہ جو اپنی تربیت کے بغیر اجتماعی کاموں کو کرے گا، اپنی تربیت کے بغیر اجتماعی کاموں کو کرے گا، اپنی تربیت کے بغیر اجتماعی کاموں کو کرے گا، وہ معاشرے کو، تشیع کو، اسلام کو، انقلاب کو، سب کو نقصان پہنچائے گا. دو چار والی بات ہے، اس میں کوئی بحث ہی نہیں. کیونکہ اگر یہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہے، اگر یہ خالص نہیں ہوا ہے، اگر یہ مخلص نہیں ہوا ہے، اس کا مطلب اس کی خواہشات شامل ہیں،
خواہشات شامل ہیں،
اس کا مطلب اس کا نفس شامل ہے. پھر جب نفس کے مطابق لوگوں کو لے کے چلنا شروع کرے گا تو
مفادات شامل ہیں، یا مفادات
شامل ہیں، اسی طرح کی چیزیں ہیں نا. یعنی اخلاص نہیں ہے، خدا نہیں ہے، تو بس پھر یہ ہے. اب یہ کسی صورت میں بھی ہے، جس صورت میں بھی ہے وہ معاشرے کو منحرف کرے گا، کوئی بات ہی نہیں ہے.
ناظرین کرام، آغا صاحب سے انتہائی دلچسپ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یہاں لیں گے ایک بریک. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آغا صاحب سے امام خمینی سے جو شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کا عشق تھا، اور خاص طور سے جو حج کا واقعہ تھا، وہ بھی سنیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے بریک کے بعد.
زندہ ہے تیرا نام محمد علی نقوی، جاری ہے تیرا کام محمد علی نقوی.
آپ اپنی
ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کے حوالے سے. آغا صاحب، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کا عشق، اور خاص طور سے اس گفتگو کو اس پیراہی میں بیان کیجیے گا کہ جو حج والا واقعہ ہوتا ہے کہ جس میں امام خمینی کہتے ہیں برات از مشرکین ہونا چاہیے، وہ واقعہ کیا تھا اصل میں، اور وہ ڈاکٹر صاحب نے کس طرح امام خمینی کی خواہش کو پورا کیا تھا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، یہ محبت امام خمینی یا عشق امام خمینی سے، بات صحیح ہے کہ کیونکہ ہم نے کوئی بہت زیادہ وقت آغا کے ساتھ نہیں گزارا، تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کس وقت سے ان کے دل میں اس طرح کا عشق محبت پیدا ہوتی ہے، اس کا اندازہ نہیں. لیکن اب جو ان کی تقاریر سے سمجھ میں آتا ہے یا ان کی عملی زندگی میں نظر آتا ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ انہوں نے امام خمینی کو سمجھ لیا تھا کہ ان کی بات ماننا اہل بیت علیہم السلام کی اطاعت کا استمرار ہے. یہ وہی سلسلہ ہے، یہ وہی روش ہے. آپ کو آپ کے زمانے میں اہل بیت علیہم السلام سے اگر نزدیک ہونا ہے، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ یقین رکھیں اس بات پہ کہ آپ اپنے زمانے میں اہل بیت کے فرامین کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ کو یعنی ان کی سمجھ میں اس طرح سے آ گیا تھا کہ اصل میں تو آزمائش یہ ہے. اپنے آپ کو دیکھیں کہ خمینی سے کتنا عشق کرتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ ان کی اطاعت کتنی کرتے ہیں. یہ خود بخود آپ کو ثابت کرے گا کہ آپ کتنے مطیع ہیں اہل بیت کے، کتنے مطیع ہیں رسول اللہ کے، اور کتنے مطیع ہیں اللہ کے. یہ استمرار ہے، جیسے خمینی بت شکن نے کہا کہ یہ ولایت فقی یا یہ نظام ولایت فقی، یہ انبیاء کے کاموں کا ادامہ، یعنی انہی کے کاموں کا استمرار ہے. یہ ولایت، یہ وہی ولایت ہے. تو یہ یعنی یہ ہمیں یقین ہے کہ یہ اس طرح سے ان کو اب بہرحال اس میں بہت بڑا کردار یقینی طور پہ علامہ شہید عارف حسین الحسینی کا ہے، شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی کا، کہ انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا نا کہ منہ برابر ساری قربانی دے سکتا ہوں، اپنے خون کا آخری قطرہ بھی دے سکتا ہوں، لیکن منہ برابر بھی انحراف نہیں کروں گا
ولایت فقیہ سے. بالکل.
تو اور انہوں نے عملی طور پہ ثابت کی، دونوں شخصیات نے کر دکھایا، اور عملی ایک پروگرام ایک ان کی زندگی کا واقعہ وہ ہے کہ جو آپ جس کو حج کا واقعہ کہتے ہیں، کہ جب پابندی لگا دی گئی کہ بھائی ایران، یہ پابندی امام خمینی نے خود لگائی تھی، امام نے کہا تھا کہ جب تک حج ہمیں اس طرح نہیں کرنے دو گے کہ جیسے رسول اللہ کے زمانے میں حج ہوتا تھا، ہم یہ حج کرنے نہیں آئیں گے. اور اس کا سب سے اہم رکن وہی برات از مشرکین تھا، مشرکین سے برات کا اعلان کریں. اب پابندی لگ گئی، بہت بڑا حادثہ ہوا، سانح مکہ کے نام سے معروف ہے، لیکن حج تو جانا ہے، کیا کریں اب،
برات
مشرکین ہونا ہی ہونا ہے، ایرانیوں نے سفر نہیں جانا ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں نے جمع ہونا ہے، اس کام کو کون کرے گا؟ تو ڈاکٹر صاحب کو بلایا گیا اور یہ بات شہید عارف حسین الحسینی نے ڈاکٹر صاحب تک پہنچائی،
یعنی امام خمینی کا پیغام شہید عارف حسینی نے ڈاکٹر صاحب کو
کہا کہ اب آپ کو جو ہے وہ یہ کام کرنا ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے تو اطاعت،
شاید انتظار میں تھے،
سارے تسلیم خم، امام خمینی نے کوئی کام مانگا ہے، کوئی کام طلب کیا ہے، یعنی بہت بڑی عزت افزائی ہے، بہت بڑی فضیلت ہے کہ خمینی بت شکن جو ہیں وہ پاکستان سے یہ مطالبہ کریں یا یہ امید رکھیں کہ اس کام کو جو ہمیں کرنا چاہیے اور ہم نہیں کر سکتے آپ کو کرنا. بہر ڈاکٹر صاحب نے تو الحمدللہ بہت بڑی ذمہ داری تھی،
خود ان کے ڈاکٹر صاحب کے مطلب فرزند بھی موجود تھے، ان کے بچے بھی تھے، لیکن
انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ذمہ داری ہماری ہے، لے لی انہوں نے لی اور احسن طریقے سے انجام بھی دی. بہرحال پکڑے گئے، اور سعودیوں کے ہاں پکڑے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب گردن ہی کاٹی جائے گی، اس سے کم پر تو بات ہی نہیں ہونی ہے، انہوں نے لے جا کے خانہ کعبہ کے سامنے ذبح کر دینا ہے اب، اور یہی احتمال دیا جا رہا تھا کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن بہرحال آزادی مل جاتی ہے، واپس آتے ہیں. لیکن جب یہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ شہید عارف حسین حسینی دنیا سے جا چکے ہیں، شہید حسینی کی شہادت ہو گئی تھی اور ڈاکٹر صاحب اس وقت سعودیہ کی جیل میں ہی تھے. تو لیکن بہر جس طرح سے حق بنتا تھا کہ اس برات از مشرکین کو کیا جائے، وہاں ایک اور بڑا پیغام، متعلق بات ہے کہ وہ ہو گیا، فریضہ ادا ہوا، لیکن ایک بہت بڑا پیغام استعماری دنیا کو گیا، استکباری دنیا کو گیا ہے، ایک بہت بڑا پیغام. اور وہ کیا پیغام تھا؟ وہ یہی تھا کہ فالوورز جتنے بھی ہیں خمینی بت شکن کے، ان کو محدود نہ سمجھا جائے ایران تک، انہیں محدود نہ سمجھا جائے انقلاب تک، اور انقلاب کو بھی محصور نہ سمجھا جائے چار دیواری یا ایران کی سرحدوں تک. یہ انقلاب نکل چکا ہے باہر، فرزندان خمینی پوری دنیا کے اندر موجود ہیں، اور الحمدللہ شہید عارف حسینی اور ڈاکٹر محسن نقوی ان میں وہ شخصیات تھے کہ جنہوں نے استعمار کو اچھی طرح سے بات سمجھائی کہ بھائی یہ جو لبیک کہا جائے گا نا، یہ کسی ایک خاص سرزمین سے نہیں کہا جائے گا، جب بھی مطالبہ کیا جائے گا یہ لبیک انشاءاللہ پوری دنیا سے اس کا جواب دیا جائے گا. تو یہ عملی قدم تھا ڈاکٹر صاحب نے اٹھایا.
ٹھیک. اچھا، یہ آپ نے اسی پہرائے میں آپ کے جو ہے نا بات سے ایک سوال کہ آپ نے شہید قائد کا حوالہ دیا کہ شہید قائد نے پیغام پہنچایا، تو خود ڈاکٹر صاحب اور شہید قائد کے درمیان ان کے مراسم کیسے تھے؟ کہ ہم نے یہ بھی سنا ڈاکٹر صاحب کے فرزند سے، دانش بھائی سے، کہ وہ ایک دفعہ پیواڑ جا رہے تھے اپنی والدہ کے ساتھ شہادت کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے والد کا جو آنا تھا، واپس زندہ آنا تھا، اس کے لیے شہید قائد کا خون گیا ہے، شہید قائد کے خون کی وجہ سے جو ہے نا واپس آئے. تو شہید قائد اور ڈاکٹر صاحب کے مراسم کیسے تھے؟
یہ بھی وہی عاشق اور معشوق والا ہی تقریباً رابطہ بنتا ہے کہ انہوں نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ ہم لوگوں کی زبانی، یعنی ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی زیادہ تر جو نظریاتی بنیادیں ہیں وہ ہماری زبانوں پر ہی ہیں، ہمارے منہ تک محدود ہیں، لیکن یہ وہ لوگ نہیں ہیں. یہ لوگ جو کہہ رہے ہوتے ہیں، جو کر رہے ہوتے ہیں، اس کی بنیادیں جو ہے نا ان کے وجود کا حصہ ہوتی ہیں اور عمل سے نظر آتا ہے. تو بہرحال ڈاکٹر محمد علی نقوی جو ہیں وہ کیونکہ خمینی بت شکن کا نائب برحق سمجھتے تھے، نائب تو نہ لفظ صحیح نہیں ہے، لیکن ولی فقیہ کا نمائندہ پاکستان میں، کہ جسے بہت بڑا یعنی کام دیا گیا، اور اس شخصیت میں وہ قابلیت بھی ہے کہ وہ نمائندہ امام خمینی بن سکیں، ڈاکٹر صاحب کے وجود نے اس کو بڑے ہی یعنی گہرائیوں کے ساتھ قبول کیا ہوا تھا، تو وہ ان میں بھی جو ہے نا وہ اپنے قائد کی، اپنے رہبر کی یعنی امام خمینی کی جھلک دیکھا کرتے تھے، اس لیے یہ بھی عشق جو ہے نا یہ بڑی اعلیٰ سطح کا تھا، اور وہ میں کہوں گا وہ استمرار تھا کہ جو اللہ سے، جو اہل رسول اللہ سے، اہل بیت سے، خمینی بت شکن سے، وہ شہید عارف حسین حسینی سے، یعنی یہ اس طرح کا ایک رابطہ تھا، اس طرح کا رشتہ تھا ان دونوں کا۔
اچھا، جب انسان اسی راہ میں کام کرتا ہے تو مشکلات بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، اپنوں کی طرف سے بھی، غیروں کی طرف سے بھی، تو ڈاکٹر صاحب کو چاہے اپنوں کی طرف سے یا غیروں کی طرف سے، وہ کیا مشکلات پیش آئیں ان کی زندگی میں؟
یہ ذرا حساس موضوع کی طرف آپ جا رہے ہیں،
جی
لیکن یہ کہ ڈاکٹر صاحب کی برسی کا پروگرام ہے، اس لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ اس طرح کی باتیں بھی کر لی جائیں۔ دونوں باتیں اگر یہ غلط ہوں تو اس کے جو برعکس نظریات ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں، اور اگر یہ صحیح ہیں تو بہر لیے کسی نہ کسی جگہ پہ تو ہمیں فکریہ بنے نا، کہیں نہ کہیں تو ہمارے آپ ہمیں جھنجھوڑا جائے نا اس بات پر کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ خوب، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈاکٹر صاحب کی زندگی کے آخری 5-6 سال ہیں نا، وہ ایسا لگتا ہے کہ دیکھیں یہ بالکل ایسے ہی تھا کہ جیسے فتح مکہ کے بعد، پتہ ہے آپ کو مسلمانوں کی تقسیم دو طرح کی ہے، ایک وہ مسلمان ہیں کہ جنہوں نے اس مشکل حالات میں رسول اللہ کا ساتھ دیا کہ جب مکے کی 13 سالہ زندگی ہے، ابھی مدینے نہیں گئے ہیں، اس زمانے کے مسلمان اور ان کی کوششیں اور ان کی جد و جہد وہ کہاں، اور پھر جب پورا آہستہ آہستہ
فتح ہو گیا،
فتحیں فتوحات مل رہی ہیں، اور پھر ایسا تھا مکہ بھی فتح ہو جاتا ہے اور پھر لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں،
جی
یعنی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ڈاکٹر محمد علی کی ابتدائی کوششیں جو انقلاب سے پہلے انقلاب کے بعد کی ہیں، اس میں لوگوں کا جو انداز اور روش تھا ساتھ دینے کا، اور پھر جب شہید حسینی کی کوششیں کامیاب ہو جاتی ہیں، ڈاکٹر صاحب کی کوششیں کامیاب ہو جاتی ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے سمجھ میں نظریات اور عقائد آ جاتے ہیں، اور ادھر انقلاب بھی 88-89 کے اندر جب جنگ ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر یہ انقلاب پھیلنا شروع ہوتا ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہاں پر جو ہے نا وہ نظریاتی بنیادوں پہ کم، مفادات کی بنیادوں پہ زیادہ لوگوں کا اضافہ ہوا، یا اگر احتیاط سے بھی بات کروں، مفادات کا لفظ ذرا بھاری ہو جائے گا، اگر احتیاط سے بات کرنا چاہوں تو یہ کہ بہت زیادہ گہرے لوگ نہیں تھے کہ جنہوں نے بعد میں یہ دعویٰ کیا کہ وہ سب جو ہیں وہ شہید ڈاکٹر کے نظریات کو سمجھ چکے ہیں، تنظیموں کو، اس تنظیم کو یا ان اداروں کو جو ڈاکٹر صاحب نے بنائے ہیں، یا وہ جتنے بھی کام ڈاکٹر صاحب نے شروع کیے ہوئے ہیں ان کو ہم آگے لے کے بڑھیں گے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اس فکر کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکے۔ شروع میں اخلاص ہوگا، شروع میں شاید فکر بھی امانگ ہوگی، لیکن بعد میں جو ہے نا وہ ذاتی بنیادوں پہ کافی اجتہادات ہوئے، اور جس طرح سے ڈاکٹر صاحب کے کاموں کو آگے بڑھانے کا حق بنتا تھا وہ حق ادا نہیں ہوا، جبکہ وہ دور مشکلات والا نہیں تھا، اب ہم اس مشکل دور سے نکل آئے تھے، ضیاء الحق ختم ہو چکا تھا۔ واضح سی باتیں، میں یہ 5 سال ڈاکٹر صاحب کی شہادت سے پہلے کی باتیں کر رہا ہوں، کہ زمان میں وہ ضیاء الحق والا پریشر بھی نہیں ہے آپ کے اوپر، جو ہے وہ وہابیت بھی کسی حد تک جو ہے وہ کنٹرول کی جا چکی تھی، ڈاکٹر محمد علی نقوی کا ہی کیا ہوا کام تھا جس میں انہوں نے اس طرح کی دہشت گردی کو بھی کنٹرول کر لیا تھا، تو اب ضرورت یا کہیے کہ تقاضا وقت کا یہ تھا کہ ہم ان کاموں کو بڑے سنجیدہ انداز میں لے کے چلیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کام اس طرح سے ہوا نہیں جس طرح سے اس کو حق بنتا تھا کہ انجام دیا جائے۔ تو کیا سوال تھا؟
کہ جو ہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو
لوگ تھے جو کام تھے ان کے،
یعنی وہ ان کے راہ میں رکاوٹیں کیا آ رہی تھیں اپنوں کی طرف سے غیروں کی طرف سے؟
اب جو آخری سال ڈاکٹر صاحب کے نا، میں نے ان میں سے چند کا اظہار کیا ہے، اور شاید کسی بڑی محفل میں کر دیا تو الحمدللہ پھر ان بڑی محفلوں میں فارغ ہو گیا، یعنی میں نے شاید ڈاکٹر کی برسی پر جو ہے نا کچھ باتیں کی جو میرے سامنے ہوئی تھیں نا، میں نے ان کا تذکرہ کر دیا، تو پھر انہوں نے طے کر لیا کہ ان کو نہیں بلانا آئندہ برسی پہ، تو کچھ لوگ تو وہیں کھڑے ہو گئے کہ آغا یہ کیا ہوا، تو میں نے کہا بھائی میں اس کو سنا سنایا نہیں تھا، یہ میرے سامنے ہوا تھا، وہ میں نے نقل کیا ہے۔ کیا تھی ڈاکٹر محمد علی کی نوش؟ میرا خیال ہے کہ میں اس کو آخری سوال کے طور پہ جو ہے نا ایک تفصیل سے، اگر آپ کا آخری سوال ہے تو آپ اس میں ملا دیجیے،
جی بالکل ہے، تو اسی میں سوال میں ایڈ کر دیں، کیونکہ یہ تھوڑی تفصیل ہو جائے گی بات، کہ اس کے ساتھ ہی چونکہ یہ مربوط ہو جائے گی بات، کہ آپ جوانوں کو یا ان تنظیموں کو جو آج بھی انقلاب اسلامی سے جو ہے نا وہ متاثر ہیں اور انقلاب اسلامی کے روش پہ کام کر رہی ہیں، تو ان کو، تنظیموں کو، افراد کو اور خاص طور سے جوانوں کو کیا پیغام دیں گے؟ یا تنظیمی جوانوں کو خاص طور سے جو ہے نا وہ ہمارے جتنے بھی تنظیمی جوان کام کر رہے ہیں نظریہ ولایت فقہ سے مربوط، ان کو کیا پیغام دیں گے؟
صحیح، بہرحال آخری والی بات کو میں پہلے تھوڑا سا نقل، یعنی تھوڑا سا جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ دیکھیں پیغام جو ہے نا، پیغامات ہمیں اپنے یہاں کی بڑی شخصیات سے لینے چاہیے، جو ہمارے یہاں بھی بڑے لوگ ہیں الحمدللہ، ان سے ہمیں پیغام لینا چاہیے کہ نوجوانوں کو کس راستوں پہ کن راستوں پہ چلنا چاہیے، یہ ہمیں بزرگوں سے لینا چاہیے. ہم تو زیادہ تر وہ جو کچھ ہوا ہے، جو دیکھا گیا ہے، ان کو بیان کر دیتے ہیں. اگر کہیں کسی جگہ پر آپ محسوس کرتے ہیں کہ بھائی اس سے کوئی رہنمائی لی جا سکتی تو بسم اللہ، لیکن میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے ہمارے بزرگوں سے رابطہ ہونا چاہیے ان موضوعات پہ. خوب، اب آئیے اس موضوع پر کہ جو میں بات کر رہا تھا اس کو میں آخری بات سے ربط دینے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ شہید ڈاکٹر محمد علی، دیکھیے کیا چیز ہیں، ڈاکٹر محمد علی جو ہے نا وہ جو کچھ ہے وہ پریکٹیکل ہے، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا ہماری بات کو، جو کچھ ہے وہ پریکٹیکل ہے، یعنی اس کی عملی سیرت جو ہے نا وہ سب سے بڑی گواہ ہے اس کے نظریات
کی.
یوں نہیں ہونا چاہیے، نظریات آغا صاحب کے یہ تھے، عمل آغا صاحب کا یہ تھا، یہاں پر یہ نہیں ہے. یہاں پر یہ ہے کہ جو وہ سمجھتا ہے صحیح ہے، جو اس کی آئیڈیولوجی ہے، جو اس کا نظریہ ہے، جو اس کی فکر ہے، وہ اس کے اعضاء و جوارے سے واضح ہے، یعنی اس میں تحریف نہیں کی جا سکتی. مگر یہ کہ تحریف کا میدان تو کھلا ہوا ہے، تحریف کا میدان اور گرم بھی ہے، بازار گرم بھی ہے. کیسے؟ ڈاکٹر شہید میں ہم، یعنی ہم اگر عملی بات کریں تو خمینی بوتشکن وہ شخصیت ہیں کہ جن کو آنکھوں سے دیکھے ہوئے لوگ، ان کے کاموں کو دیکھے ہوئے لوگوں کی تعداد، یعنی اگر مبالغہ نہ ہو تو کروڑوں میں، لیکن اس شخصیت کے اندر بھی تحریف ہوتی ہے اور قریبی ساتھی کرتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے، قریبی ساتھی کھڑے ہوتے ہیں ان کے پاس، کیونکہ لاؤڈ اسپیکرز ہیں، ان کے پاس ایک پلیٹفارمز ہیں، ان کے پاس فلاں ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، کھڑے ہو کے ان کی تحریف کرتے ہیں، ان کی زندگی کی باقاعدہ تحریف کرتے ہیں، اقدامات کے اوپر تحریف کرتے ہیں، ان کے نظریات پر تحریف کرتے ہیں، ان کے فلاں کام کو کہتے ہیں یہ وقت محدود تھا، یہ یوں تھا، وہ یوں سوچتے تھے، وہ یوں کرتے تھے. تو یہ تو امام خمینی کی شخصیت میں تحریف کے چکر میں ہیں بھائی، وہ جہاں انقلاب آ چکا ہے، جہاں سینکڑوں لاکھوں لوگوں نے ان کو اپنی آنکھوں سے یا کروڑوں لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا، ڈاکٹر محمد علی میں کیوں نہیں تحریف ہوگی، کیوں ان کو چھوڑا جائے گا؟ ہماری نگاہ میں جو ہے نا، یعنی ان کی عملی زندگی سے جو بات سمجھ میں آنی چاہیے تھی، جو نظریہ لینا چاہیے تھا، اس کے بجائے ابھی بھی ہم اپنے جو ہم نے ڈاکٹر محمد علی اپنے دماغ میں بنایا ہوا نا، ہم وہ بیان کرتے ہیں،
وہ ساتھ جو ہم نے بنایا ہوا ہے اس میں لا کے ڈھالتے ہیں.
یہ بہت خطرناک بات ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے. یہ اس وقت جو ہے نا یہ کھا جائے گی ہماری تنظیموں کو، یہ فکر، یہ انداز، یہ روش بات کرنے کی. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے ڈاکٹر محمد علی، میں نے کہا کہ وہ چھپا ہوا آدمی تو نہیں تھا، بھائی سب سے زیادہ میں نے ایک محفل میں کھڑے ہو کے کہا کہ یعنی جب ڈاکٹر صاحب کی آئیڈیالوجیز پر مجھ سے کہا جائے تو ان کی فکر پر بات کریں تو میں کہتا ہوں کہ بھائی جس اللہ کے بندے نے بات ہی بہت کم کی ہو، اس نے تو جو سمجھا تھا اس پہ کام کرتا تھا، وہ بولنے والوں میں سے نہیں تھا ہماری طرح بیٹھ کے بول رہے ہیں، وہ کام کرنے والا آدمی تھا. اگر آپ نے اس کی آئیڈیالوجی کو سمجھنا ہے، اس کی فکر کو سمجھنا ہے، آپ نے اس کے نظریے کو سمجھنا ہے، آپ اس کے عمل کے اندر جستجو کریں، آپ اس کے عمل کو دیکھیں، وہ نہیں چھپا ہوا، اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں. اب ان کی چند باتیں امپورٹنٹ، اور آپ دیکھیے گا آیا ہمارے جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر محمد علی کی میراث ہیں، میں چند باتیں بیان کرتا ہوں ان کی عملی زندگی سے، مجھے دکھائیے گا کہ آیا وہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم میراث ہیں ڈاکٹر محمد علی نقوی کی، کیا آیا ان میں اس طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں؟ بسم اللہ، پہلی چیز، یعنی سب سے زیادہ توجہ اس کی اپنی تربیت کی طرف ہے.
واہ، بے شک. اور یعنی کیا اس چیز کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے کہ جو کام کرنے جاتے ہیں وہ انفرادی،
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تربیت کی ضرورت ہی نہیں، ہم اپنا کام ہی دوسروں کی تربیت سے شروع کرتے ہیں.
بالکل بالکل،
جب اجتماعیت میں کودتے ہیں، جب اجتماعیت کا آئے آغا صاحب ان کے لیے پروگرام بنائے، ان کے لیے پروگرام بنائے، ان کے لیے پروگرام بنائے، ارے بھائی اپنے لیے کا پروگرام بناؤ، وہ پہلی چیز. دوسرا، صلی اللہ کے بندے کی محوریت یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کے تقاضوں کو سمجھ کے اقدامات وہی کرتا تھا جو اس وقت کا سب سے امپورٹنٹ کام ہو. آیا بسم اللہ، یہاں پر کتنے اس طرح کے ادارے موجود ہیں کہ جو اس طرح کے تجزیہ و تحلیل کریں گے یہ معاشرہ اس وقت کس عمل کا متقاضی ہے. کتنے ادارے موجود ہیں؟ دو. تیسرا، یعنی مسلسل ضرورت کو دیکھتے ہوئے ادارے بنانا، ضرورت کو دیکھتے ہوئے ادارے بنانا. کتنے لوگ اس طرح کے ہیں کہ جو ان ضرورتوں کا باقاعدہ ادراک کر کے اداروں کو یا بنا رہے ہیں یا بنے ہوئے کو بچا رہے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے درمیان؟ تین، جو میراث ڈاکٹر محمد علی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. چار، ہر اچھے کام میں ڈاکٹر محمد علی نظر آئے گا آپ کو، یہ کہہ کے کہ یار یہ میرا گروپ ہے، یہ میرا گروپ نہیں ہے، یہ میرے ساتھ نظریاتی ہیں، یہ میرے ساتھ نظریاتی نہیں ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. ڈاکٹر محمد علی نقوی آپ کو ہر اچھے کام میں نظر آئے گا، چاہے وہ ماتمیوں کا ہی کیوں نہ ہو، غیر نظریاتیوں کا ہی کیوں نہ ہو. یہ ان کی عملی سیرت ہے بھائی کہ وہ نظر آتے تھے. پانچویں بات،
یعنی اپنے یہ افراد جو ہیں آپ کے مطابق کہ جو اپنے نظریات ہیں ان کو ڈاکٹر صاحب سے منسوب کرتے ہیں
اور کوشش کرتے ہیں یہ ثابت کریں کہ جو ہمارا عمل ہے یہ اصل میں اسی انہی تفکرات کا نتیجہ ہے کہ جو ہم نے زمانے میں حاصل کیے تھے. یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. ڈاکٹر محمد علی
ڈاکٹر صاحب کو ایسا ہول لینا پڑے گا، مطلب ایسا نہیں ہوگا کہ ہم ایک ان کے ایک چیز لے لیں گے دوسری چیز چھوڑ دیں گے، ان کو ہول لے لیں گے پورا.
پھر تو آپ ڈاکٹر صاحب کے پیچھے نہیں چل رہے نا.
صحیح،
تو آپ ڈاکٹر صاحب کے پیچھے نہیں چل رہے. آخری بات کرتے ہیں، اس کے بعد گفتگو کا ہم تمام کریں گے. آخری چیز جو ہے نا، اس کی شخصیت سے وحدت چھلکتی تھی.
کیا بات ہے،
چھلکتی تھی.
کیا بات،
اس کی شخصیت سے. میں کہتا ہوں اس کی شخصیت کا سب سے امپورٹنٹ اپنی تربیت کے بعد اس کا یہ، اس کے وجود میں یہ الحمدللہ طاقت ہے، کشش ہے کہ وہ متحد رکھتا ہے چیزوں کو، تنظیموں کو، اداروں کو، افراد کو.
کیا بات ہے،
شخصیات کو، علماء کو، وہ متحد رکھتا ہے. ہماری روش میں یہ اتحاد نظر آتا ہے. یعنی ابھی ایک آرگنائزیشن بنی ہے، تھوڑے سے چلتی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں دوسری آرگنائزیشن بنا لیتے ہیں. ابھی دوسری بنی نہیں ہے، تھوڑے سے چلی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں تیسری بنا لیتے ہیں. کر کون رہے یہ کام، باہر کے لوگ نہیں کر رہے ہیں. ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ یہ زیادہ تر جن کا دعویٰ ہے کہ وہ ڈاکٹر محمد علی کی میراث یا وراثت ہیں، یا ڈاکٹر محمد علی ان کی وراثت و وراثت ہے، میراث و وراثت ہے، وہی اصل میں فرزند ہیں. ان کی حالت یہ بنی ہوئی ہے کہ وہ کسی ایک ادارے کو بھی تھوڑے عرصے چلنے نہیں دیتے. تھوڑے عرصے کے بعد اختلاف ہو جاتا ہے اور پھر کوئی نہ کوئی بڑا اس میں عیب نکال لیتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو کہتے ہیں بابا ہماری سمجھ میں زیادہ آیا ہے. عجیب بات یہ کہ ڈاکٹر محمد علی کی نقوی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا. آخری حالات جو ان کی زندگی کے تھے، جس زمانے میں ایک انحراف تشیع کے اندر وجود میں آ گیا تھا، کیا اس نے عملی طور پہ ڈیڑھ دو سال، دو سال، تین سال، جو بھی ان کو پتہ بھی چل گیا تھا کہ داخلی بہت بحران، بڑا بحران آیا ہوا ہے، لیکن کیا وہ آخر عمر تک وحدت کی کوششیں نہیں کرتا رہا؟ آخر وقت تک پردہ پوشی نہیں کرتا رہا؟ آخر وقت تک ساتھ نہیں دیتا رہا؟ لوگ جو آ کے کہتے تھے آقا اب کوئی اور الگ کام ہونا چاہیے، الگ تنظیم بنا لیتے ہیں، اگر وہ کہتے تھے کہ بھائی اسی میں رہنا ہے، اسی کو بہتر کرنا ہے، آؤ اور سب کے سب سے شامل ہو جاؤ، شامل ہو جاؤ، اس کی خرابیوں کو سمجھو، اور اس میں اگر اچھے لوگ موجود ہیں تو ان کی تقویت کرو، اگر برے لوگ موجود ہیں تو ہمارے عمل سے ان کو بھاگ جانا چاہیے. ڈاکٹر محمد علی کی عملی سیرت یہ ہے بھائی کہ جہاں پر زیادہ انقلابی نظریاتی لوگ جمع ہو گئے ہیں، اگر تمہاری سمجھ میں ان کے کیے ہوئے کام نہیں بھی آ رہا ہے تب بھی تمہیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے. اگر تم میں طاقت ہے تو ان کو موڑو، لیکن اگر یہ اپنی طاقت سمجھتے ہو کہ میں ایک اور ادارہ بنا لیتا ہوں اور ایک اور تنظیم بنا لیتا ہوں اور اس کے ذریعے سے میں آگے بڑھوں گا اور یہی اصل میں ولایت فقیہ والی صحیح تنظیم یہ ہوگی اور اس میں ڈاکٹر صاحب کے سارے ساتھی آ جائیں گے، یہ غلط فہمی ہے. اتنی بڑی غلط فہمی ہے کہ یہ قوم کو مسلسل تقسیم در تقسیم، اور اب جب انقلابی تقسیم شروع ہوگی نا بھائی جو ہو رہی ہے، تو پھر ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. ابھی تک مسئلہ یہ تھا کہ آپ نظریاتی لوگوں نے، مسئلہ اختلاف تھا، چلیں فلاں سے فلاں گروہ سے، کوئی تقلید کو نہیں مانتا، کوئی اجتہاد کو نہیں مانتا، کوئی فقہات کو نہیں مانتا، کوئی فلاں چیز کو نہیں مانتا، تو مسائل نہیں، یہ اختلاف اور تھا. اب یہ ہے کہ ہم ولی فقیہ کو ماننے والے، سید علی خامنائی صاحب کی سب اطاعت کے اوپر جمع ہونے والے پاکستان میں جب بھی آئیں تو ہم کہیں کہ ہمارا کام یہ، تمہارا کام یہ، اس کا کام یہ، اس کا کام یہ، ہم تمہارے ساتھ نہیں دیں گے، وہ تمہارا ساتھ نہیں دے گا، یہ تمہارا ساتھ نہیں دے گا. ارے بھائی اگر ہماری یہی روش رہی تو کیا یہ عملی زندگی ہے ڈاکٹر محمد علی نقوی کی؟ میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ نہ ڈاکٹر محمد علی کو ان کی زندگی میں سمجھے تھے اور نہ ڈاکٹر صاحب کو ان کی مفاد اور شہادت کے بعد سمجھیں کہ بھائی وہ اصل میں شہید، شہید راہ وحدت ہے. اگر ہم سمجھ پائیں تو وہ شہید راہ وحدت ہے، کیونکہ جب استعمار نے دیکھا کہ ہم نے اتنا بڑا بحران تشیع میں کھڑا کیا اور یہ بحران یعنی اس طرح سے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر پا رہا، تو بند کس نے باندھا ہوا ہے؟ کہا یہ ڈاکٹر محمد علی نقوی نے بند باندھا ہوا، ہٹایا اس کو اس راستے سے، اس وجہ سے ہے کہ تشیع کی وحدت پا رہا ہو. آج ان کے نظریات کا اور مسلسل یہ دعویٰ کرنے والے کہ ہم انہی کی بتائی ہوئی لائنوں پہ، ان کے دیے ہوئے خطوط پر، ان کے افکار اور تفکر پہ چل رہے ہیں، اگر ان کی شخصیت سے اختلافات پھوٹتے ہیں، وحدت نظر نہیں آتی ہے، تو بھائی ان کو ایک بار سنجیدگی کے ساتھ ان کی ڈاکٹر صاحب کی قبر پہ بیٹھ کے یا کسی تنہائی کے گوشے میں جا کے ان کو اپنے اوپر پورے ریویو کی ضرورت ہے کہ آیا واقعی وہ ڈاکٹر محمد علی کے فرزند ہیں، چاہے روحانی ہوں، چاہے انشاءاللہ چاہے نسبی ہوں، چاہے نسبی یعنی حسبی ہوں، ہر اعتبار سے سب کو ایک بار اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ڈاکٹر محمد علی یعنی کیا. بہرحال اس چھوٹے سے پروگرام کے اندر پورے ڈاکٹر صاحب کھولے نہیں جا سکتے، ابھی ہم نے بہت مختصر جو ہے وہ کوشش کی ان موضوعات کو بیان کریں. ہم تو بول چکے جو بولنا ہے، دیکھیں وزڈم گیٹ وے کے ساتھ ہوگا تو خدا جانتا ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ نے بلایا. میں خوزن آپ میزبانوں کا بہت شکریہ جنہوں نے,
ہم شکر گزار ہیں آپ کے, آپ ہمارے گزارش پہ تشریف لائے اور وقت دیا شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کے حوالے سے پروگرام میں. ناظرین کرام, آپ نے گفتگو سماعت فرمائی مولانا آغا نقی ہاشمی کی. کتنی خوبصورت اور پرمغز گفتگو کی, یقیناً آپ نے اس سے استفادہ حاصل کیا ہوگا. شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کا حق تھا ہماری گردنوں پر, اب بھی ہے کہ ہم اس طرح کے مختلف پروگرامز منعقد کریں, اور اس سے زیادہ حق ان کا اس وقت ادا ہوگا جب ہم ان کے افکار اور نظریات کے مطابق عمل کریں. خدا ہم ان سب کو, شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی اور دیگر عظیم شہدا جو شہداء راہ اسلام ہیں, شہداء راہ ولایت فقیہ ہیں, شہداء راہ حرم ہیں, مدافعان حرم ہیں, شہداء حرم ہیں, شہداء مدافعان حرم ہیں, ان سب کی راہ پر, ان سب کی روش پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائیں. اس پیغام کو, اس پروگرام کو آگے بڑھانے میں وزڈم گیٹ وے کا ساتھ دیجیے گا. زیادہ سے زیادہ اس پروگرام کو شیئر کیجیے گا, کیونکہ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کے حوالے سے پروگرام ہے تو ان کے افکار اور نظریات پر, اس پہ زیادہ سے زیادہ اس کو ترویج ہو سکے. میں اختتام کروں گا کہ مثل شبیر جو پیغام عمل دیتے ہیں, مثل شبیر جو پیغام عمل دیتے ہیں, ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.